سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود يا محمد وآل محمد. پروردگارم کے انتہائی احسان انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت ان کی مودت اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. خدا کا کرم ہے اس نے ہمیں بی بی سیدہ طاہرہ کے چاہنے والا مقرر کر. اللہ کے دیوی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس کے صدقے میں انشاءاللہ خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو نبی اور اولاد نبی کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے کائنات کی برگزیدہ ترین منتخب ترین ہستیوں کو ہدایت کے لیے ارسال فرمایا. ہدایت کا کام اگر آسان ہوتا تو خدا انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کام دیتا. یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے نظام کے اندر عادل ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے نظام کے اندر حکیم ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. جس کسی کو اس نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس میں کوئی توازن ہوگا. یہ کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کے منتخب ترین شخص نبوت کے سلسلے کے آخری نبی کو اور افضل انبیاء افضل مرسلین کو بی بی سیدہ طاہرہ کا والد گرامی قرار دیا. یقیناً کوئی حکمت ہونی چاہیے. دونوں کی عظیم شان ہستیوں پر درود بھیجے. محمد والا خدا انصاف کے اندر نسبت دینے کے اندر خدا نے بے پناہ احکام نازل فرمائے. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام مباح قرار دیتے ہیں، لیکن جیسی کوئی نسبت حاصل ہوتی ہے بعض اوقات کوئی مباح کام حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ مباح کام مستحب بھی ہو جاتا ہے. آپ اور میں جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں یہ وہی سیمنٹ ہوتا ہے، وہی بجری ہوتی ہے، وہی لوہا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے کہیں اور رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا کوئی حکم نہیں, اس کے نجس ہونے کا کوئی حکم نہیں, اس کی طہارت کا کوئی حکم نہیں. لیکن جیسے ہی ہم ان کو ایک شیپ کے اندر لے کر آتے ہیں اور اس کو اللہ کے گھر سے نسبت دے دیتے ہیں, اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سیمنٹ, یہ بجری, یہ پتھر, یہ سریا, اس سے پہلے نہ اس کی کوئی طہارت کا حکم تھا, نہ اس کی نجاست کے اوپر کوئی مشکل تھی. اب اگر خدا نے کہا نعوذ باللہ یہ نجس ہو جائے, نماز سے پہلے اس کو طہارت دینا واجب ہے, نماز تاخیر کرنی پڑے گی. آپ نسبتیں اتنی شدت رکھتی ہیں. اللہ نے اپنے عظیم الشان نظام میں ایک ہستی کو ایسی عظیم الشان نسبتیں دی ہیں جو کائنات میں مثال نہیں رکھتی ہیں. بقول علامہ اقبال کے بیان کے, یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جس کو نبوت سے بھی نسبت ہے, امامت سے بھی نسبت ہے, ہدایت سے بھی نسبت ہے, نورانیت سے بھی نسبت ہے. جیسا کہ ابھی اشعار میں بیان ہوا, حضرت خلقت خدا ہے. لو لاک لما خلقت الافلاق کا محور ہے, ان کے ذریعے سے تعارف ہے نبی کا اور امام کا, ان کی ذات گرامی پر اور ان کے نام کی برکتوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زن محترم, جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے اوقات, لمحات, وقت کی نوعیت گزرنے کی ہے, وقت گزرنے کی چیز ہے, سیال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو کہیں اور ہوتے. یہ تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ یہاں گزار رہے ہیں, اگر آپ یہاں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے. لیکن خدا نمتار نے آپ کو اور ہمیں یہ سعادت دی کہ اس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کو بنت رسول اللہ کے نام پر گزرے, فرش ادا پر بیٹھ, نہ ہوتے کہیں اور ہوتے. پھر یہاں پر ایک اور مطلب بھی ہے, کوئی یہ کہ کوئی انسان خدا نہ کرے مفاہیم کو نہ جاننے کی وجہ سے میرے جیسا کوئی کم علم یہ سوچنے لگے ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا. خدا وسیع ہے, خدائی قدرت وسیع ہے, خدا اپنا نظام ایسے بناتا ہے کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو نظام چلتا رہتا ہے. میں اگر بہت حقیر سی ایک مثال عرض کروں جو خدا نمتار نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے, خدا نمتار فرماتا ہے کہ وہ اوہا الی النحل, ہم نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی, وحی کا مطلب یعنی اس کو سکھا دیا کہ وہ جائے پھولوں کے اوپر اور وہاں سے شہد کو جمع کر. جب انسان نہیں تھے تو شہد کی مکھی جمع کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ تب بھی کر رہی تھی. جب انسان نہیں جانتے تھے کہ شہد کیا ہے تب جمع کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ تب بھی کر رہی تھی. جب حکما کو, اطباء کو یہ پتہ چل گیا کہ شہد کے اندر شفا ہے, قرآن کریم نے تائید فرما دی, اس کے بعد شہد کی قیمت بن گئی, شہد کو پہچانا جانے لگا, اب شہد کی مکھیاں جمع کر رہی, ابھی بھی کر رہی ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی قلت کا زمانہ آ گیا, شہد کا ایک کلو مثلاً فرض کر لیجئے ہمارے حساب سے بہت مہنگا ہو گیا, تب شہد کی مکھی جمع کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی؟ تب بھی کر رہی ہوگی. اللہ کا نور ہمارے اور آپ کے دیکھنے پہچاننے کا محتاج نہیں ہوتا, نور باقی رہتا ہے. بی بی کی ذات ان عظیم الشان ہستیوں میں سے جو کسی کے پہچاننے کی محتاج نہیں ہے. اور مصائب جب ان کے بیان ہوتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنا نصیب کر دیا, ہمیں معلوم بھی کون سی خدا تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی. اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, جس کے لیے یقیناً ہمیں کچھ زحمت کرنی چاہیے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے والے محمد, انتہائی وقت کے اندر محدود رکھتے ہوئے اس نسبت کا پاس کیسے رکھیں. خدا کسی قوم کو, کسی فرد کو بجز معصومین علیہ السلام کے کوئی فضیلت بلا وعدہ نہیں دیتا, کوئی فضیلت بلا امتحان نہیں دیتا. بلکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی امتحان میں کامیاب نہ ہو, اس سے نسبت اور فضیلت واپس بھی لے لیتا. ہم سب کے سامنے قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, آج میں پہاڑی کے اوپر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گی. فرمایا نہیں لا عاصم, آج کوئی چیز بچانے والا نہیں ہو. کان من المغرقین, غرق ہو گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور صرف یہ سوال کیا, نہ کہ اعتراض, شان نبوت میں نہیں کہ اعتراض کرنا, صرف سوال کیا کہ اے خدا تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو نجات دے گا, یہ میرا اہل تھا, میرا بیٹا تھا. فرمایا انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, نہیں یہ اہل نہیں ہے, یہ اہلیت سے چھن چکا ہے, محروم ہو چکا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح نہیں, اگر عمل صالح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کا بیٹا اپنی اس والد کی نسبت سے محروم کر دیا جاتا ہے, محروم ہو جائے گا. اچھا کوئی واقعہ سلب کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا باپ ہے کوئی قانون بنا کے سلب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی قانون بنا کے کسی کی ولدیت کو سلب نہیں کر سکتا ہے, محروم نہیں کر سکتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں, میں عمل صالح کی بنیاد پہ نسبت دوں گا, اور عمل صالح نہیں ہوا تو نسبت چھین لوں گا. اب میں آپ کے سامنے ایک عرض کروں گا, آیا ہمیں خدا نے بیوی کی ذات سے نسبت دی ہے نہیں دی؟ یہ نسبت مل گئی نا. آیا یہ نسبت عمل صالح کے اوپر باقی رہے گی یا کسی اور محور پہ باقی رہے گی؟ خدا تعالیٰ عمل صالح کی نسبت پہ, محوریت پہ نسبت کو باقی رکھتا ہے. ایکسس جس کے اوپر یہ سب کچھ باقی رہتا ہے وہ عمل صالح ہے. اب صرف ایک سوال, کون سا عمل صالح کروں کہ میری یہ نسبت ان کے ساتھ باقی رہے؟ کب تک باقی رہے؟ نہ خدا ہے دنیا کے اندر, مرنے تک, مرنے کے بعد, برزخ میں بھی, محشر میں بھی, کھلے صراط میں بھی, ہر جگہ پہ باقی رہے, تبھی تو شفاعت نصیب ہوگی. یہ نسبت نعوذ باللہ تعالیٰ چھن گئی تو ختم ہو گیا معاملہ. یہ نسبت کیسے باقی رہے؟ نسبت کا محور عمل صالح ہے, عمل صالح انجام دیتے رہیں گے, نسبت باقی رہے گی. اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں اشارت عرض کروں, خدا تعالیٰ کے نظام میں ایک نسل کا عمل صالح بعض اوقات اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کو بھی نسبتیں دلا دیتا ہے. اس کی مثال بھی قرآن کریم سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ خدا اپنے بندے سے ملوا دے. خدا تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے, قصہ مختصر, دیوار گر رہی تھی, کہیں اس کو کھڑا کیا, کہیں پر ایک کشتی کو غرق کیا, کہیں پر ایک بچے کی جان لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دیکھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ آخری واقعے کے اندر وہ دیوار گر رہی تھی, وہ گاؤں والے تھے, ان سے کہا کہ بھائی ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو تمہارے پاس آئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم کچھ نہیں دیں گے. فابوا ان یضیفوهما, ان کو مہمان بنانے پر بھی راضی نہ ہوئے. روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ مہمان بنانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے پیسے سے ہمیں کھلاؤ, کہا تھا ہم پیسے بھی دیں گے, پھر بھی نہیں کھلایا. اس کے بعد جب دیوار گر رہی تھی, دیوار بنا دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر, آپ اگر اس دیوار گرتی ہوئی کو بنا ہی رہے تھے تو اس اہل قریہ کے ساتھ, گاؤں والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے کہ کم سے کم ہمیں کھانے پینے کا تو کچھ دے دیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا, اور فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. دیوار گر جاتی, بچے چھوٹے تھے, وہ اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دیوار بنے, اور دیوار بنے تاکہ خزانہ ایکسپوز نہ ہو, ظاہر نہ ہو, یہ چھپا رہے. پھر خدا تعالیٰ کی قدر اور خدا تعالیٰ کی مشیت اس دیوار کو بعد میں گرائے گی, اور اس وقت گرائے گی جب بچے اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے کہ اپنے خزانے کا دفاع کر سکو. صحیح عزیزان محترم, ایک بات تو آپ پر میں ہم اپنے ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ یہ جو خدا کا نظام ہے بڑا عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں خدا کے نظام میں جو چیز بن گئی ہے وہ کبھی نہیں گرے گی, نہیں, بعض اوقات گراتا بھی اپنی مرضی سے ہے, بناتا بھی اپنی مرضی سے, پھر گراتا اپنی مرضی سے, سب کام کرتا. اب ذرا تصور کیجیے گا, یہ جو دو بچے ہیں ان کا جو خزانہ ہے, یہ مادی خزانہ ہے یا معنوی خزانہ ہے؟ مادی خزانہ ہے. معنوی خزانے کو تو کوئی چوری کر بھی نہیں سکتا, مادی خزانہ ہے. یتیم بچے ہیں, بے بس ہیں, ان کا ایک مادی خزانہ ہے, مٹیریل ہے, پیسہ ہوگا, سونا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کو بچانے کے لیے خدا نے کس کو بھیجا ہے؟ ایک نبی کو بھیجا ہے, ایک ولی کو بھیجا ہے. ایک نبی, ایک ولی, دو کمزور بے بس یتیم بچوں کا خزانہ بچانے کے لیے مامور ہوئے ہیں کہ مزدور بنے دیوار کھڑی کر. یہ سب کیوں کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ صالح تھا, باپ صالح تھا. اور اگر عمل صالح ہو تو نہ میری اور آپ کی بلکہ میرے اور آپ کی اولاد کی زندگی بھی خدا کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی. میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں اس سے بڑا انشورنس اور کون سا ملے گا؟ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی مشقت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ بڑھاپے میں مثلاً ہمارے بچے کمزور نہ پڑ جائیں کہیں, ان کے لیے کچھ ہو. اپنے لیے بھی محنت کرتے ہیں, بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کی اگلی نسلوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم مادی کوشش بھی کرو, اس واقعے کے سائے میں عرض کروں, مادی کوشش بھی کرو, بچوں کے لیے پیسہ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, بغیر عمل صالح کے کیا تو دیوار گرے گی, عمل صالح کے ساتھ کیا تو نبی کو بھیج کر بھی کھڑا کروا دوں گا, نبی کو بھیج کے بھی بچا دوں گا. کرو تم, پیسے جمع کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, پیسے کو تو بچانے کے لیے آئے وہ, لیکن اس پیسے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے. تو عزیزان محترم, میں نے اور آپ نے ایک نسبت حاصل کی ہے الحمدللہ رب العالمین, ہمیں خدا تعالیٰ نے بنت رسول اللہ کے نام گرامی پر یہاں بیٹھنا نصیب کیا. اب یہ جو نسبت ہمیں نصیب ہوئی ہے, یہ عمل صالح ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. عمل صالح انجام دیں گے, نسبت باقی رہے گی, ہم پہ بھی احسان ہوگا خدا تعالیٰ کا, اولاد کے اوپر بھی احسان ہوگا. عمل صالح کیسے نصیب ہوتا ہے ہم سب کو معلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا عمیق ترین جملہ, مشہور ترین بھی ہے, اللہ کا کرم, خدا کا شکر, بہت عمیق ہے, بہت مشہور, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت کی. بہت مشہور جملہ ہے, بچے بچے کو الحمدللہ جیسے صفائی نصف ایمان ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے, سب کو رٹا ہوا انما الاعمال بالنیات. الگ اللہ کے رسول کی کوئی مثلا کسی سے کہو نا پانچ حدیثیں سناؤ, میرے خیال میں یہ ضرور سنائے گا. بہت عمیق ہے یہ جملہ. یہ جملہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بہت سارے اعمال جو بالکل میرے عمل کے شبیہ ہوئے شاید قبولیت نہ لے پائیں, اور بہت سارے اعمال جو شاید ظاہر میں بہت چھوٹے ہوئے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائیں. کیوں؟ کیوں اللہ کے رسول؟ پر میں تمہاری نیت سے ہونی چاہیے. عمل صالح کا بنیادی ترین رکن نیت. اچھا, اب نیت کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ظاہر عمل کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. نیت میں ایک ایسی خوبی ہے جو ظاہر میں نہیں آ سکتی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرض ہماری کوئی شخص صحت مند ہے, طاقت توانائی اس کے اندر ہے, تو وہ نماز پڑھے گا, کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اچھا, اگر کسی کے اندر صحت نہیں ہے, طاقت توانائی نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ مثلاً بیٹھ کے نماز پڑھ لے. بالکل ہی مجبور ہے, نا چار بیچارہ, نہیں کچھ کر سکتا, فرمایا لیٹ کے پڑھے. حتیٰ ہمارے پاس فقہ میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو, نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو, صرف اشارے سے ایک تکبیر کہے اس نیت سے کہ اور کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے عمل کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے ہم پر اثر انداز ہوئی ہوتی. آپ کے پاس پانی ہوا, آپ وضو کریں گے, پانی نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ تو وضو نہیں کر سکتے, پھر آپ تیمم کریں گے. آپ مثال کے طور پر کسی اور محدودیت میں لمٹ میں آ گئے تو وہ ظاہر عمل کو آپ ویسے نہیں کر سکتے. تو ظاہر پر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, نیت پہ کچھ بھی نہیں. نیت پہ صرف آپ اثر انداز ہوں, ظاہر پہ دوسروں کا بس چلے گا, نیت پہ صرف آپ کا بس ہے. اور عمل کا دار و مدار ظاہر پر ہے یا نیت پر ہے؟ نیت پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھ میں. یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا, ہمارا معاشرہ خراب ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہے, اگر اچھا ہوتا تو ہم لوگ متقی پرہیزگار ہوتے, یہ بات مناسب نہیں ہے. عمل کا دار و مدار ظاہر پر ہوتا تو بات صحیح تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ بتاؤ تمہاری نیت کیا ہے؟ معاشرہ برا ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو خدا نے مطالب فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے ڈرو جو تمہارے تم میں سے صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا, اچھوں پہ بھی آ سکتا. فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتحان, آزمائش. آزمائشیں اچھے برے سب پہ آتی ہیں, بروں پہ بھی آتی ہیں, اچھوں پہ بھی آتی ہیں. لیکن خدا نے مطالب فرماتا ہے لَا يَزُرُّكُمْ مَنْ ظَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ, تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم ہدایت پا جاؤ تو کس پہ منحصر ہوا سکتا؟ ہم پر. یہ بات کہیں کہ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ فسق و فجور ہے لہذا ہم برے ہو گئے, یہ بات صحیح نہیں. قرآن کریم صراحت سے فرما رہے اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, تم ہدایت پہ عمل کرو. اب یہ تمام باتیں اگر ہم جمع کریں, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, عمل صالح انجام دیں تو نسبت بھی باقی رہے گی, اولاد کی بھی خدا حفاظت کرتا ہے, نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھتا ہے, عمل صالح نیت سے حاصل ہوتا ہے. اب ان تمام کے ساتھ کیا نیت کریں, کیا عمل کریں؟ بھئی کچھ واجبات ہیں وہ تو انجام دینے ہی دینے ہیں آپ نے. مثلاً دنیا لاکھ کچھ تعویلات کرے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کچھ نکال نکال کے لا رہے ہیں دنیا میں گمراہی پھیلانے کی خاطر, بالآخر نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز واجب ہے, پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ پھر پڑھنی ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے اندر قرآن کریم کے اندر اتنی دفعہ آ گیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, اب کوئی کہے کوئی اور صورت لے کر آ جائے, کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے, اس کے اندر تبدیل تھوڑی ہو سکتی ہے. حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام حرام الى يوم القيامه, اس کو تبدیلی ممکن نہیں. تو جو واجبات ہیں واجبات ہیں, اس کو انجام دینا ضروری ہے. کیا چیز ہاتھ میں ہے, کیا نیت تھی, نیت کیا تھی؟ ذرا سی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کیا تھوڑا سا نیت میں گہرائی لائے, تھوڑا سا نیت میں گہرائی لے کر آئے. اب میں گہرائی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تشریف لائے, الحمدللہ رب العالمین, خدا نے سعادت نصیب فرمائی. یہ سعادت کتنی دیر کے لیے آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں سوچوں کہ بھائی میں 9 بجے وہاں پہنچوں گا, 9:15 بجے مجلس شروع کروں گا, اتنے بجے ختم کروں گا, بعد میں معاملہ ختم. آپ خود تصور فرمائیے, ہم اور آپ بیوی کے ماننے والے, بیوی کے چاہنے والے, سعادتوں کو جز وقت ہی چاہیں گے یا کل وقت ہی چاہیں گے؟ کیوں جز وقت ہی چاہیں گے؟ کیا ہماری زندگی ان کی نظر لطف کی محتاج نہیں ہے؟ کیا ان کی دعاؤں کے ہم محتاج نہیں ہیں؟ تو ہم یہ کیوں چاہیں گے کہ یہ سعادت ایک گھنٹے کے لیے نصیب, دو گھنٹے کے لیے نصیب کیوں چاہیں گے؟ ہم یہ چاہیں گے ہماری ساری زندگی ان کی سعادتوں کے محور پہ چلے، ان کی دعاؤں کے سائے میں رہے انشاءاللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بھئی آپ نے نیت کی کہ بھئی اتنے بجے مجلس شروع ہوگی، مجھے یہاں پہنچنا ہے، اتنے بجے ختم ہوگی، میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ وہ وقت ہے جب میں ان کے لیے گزاروں گا. بات صحیح ہے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن ساری زندگی کیوں نہ گزاروں؟ ساری زندگی گزاروں. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دین کا اثر کم ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا، کئی حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک بندے خدا مجھے ملا ایک سفر کے دوران، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اللہ نے ہم انسانوں کو دو انسان تین انسان نہیں بنایا، ایک انسان بنایا. ایک انسان بنانے میں اپنے اوپر تین شخصیتیں چڑھاؤ گے تمہارا اور میرا نقصان. تو اس نے مجھ سے کہا، کافی دیر کے بعد جب وہ کھل گیا اپنی باتوں میں، وہ ایک بینک کے اچھا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا، میں بینک کا نام نہیں لوں گا ورنہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اس نے کہا کہ یہ جو ہم لوگوں کا کارپوریٹ کلچر ہے، یہ ہم سے تین شخصیتیں تو کم از کم مانگ ہی رہا ہے، فیملی کی لائف چوتھی ہے. کہنے کا کارپوریٹ کلچر ہم سے تین تو مانگتا ہی مانگتا ہے، چوتھی فیملی کی لائف ہے. میں نے کہا بھائی وہ تین کون سی ہیں؟ کہنے کا ایک میں ہوں اپنے باسز کے سامنے، اس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. ایک میں ہوں اپنے سبارڈینیٹس کے سامنے، یہاں میری پرسنالٹی اس سے بالکل مختلف ہے. اب میں کچھ اور انسان ہوں، کیونکہ وہ میں باس کے سامنے ایک اور طرح کا ہوں، سبارڈینیٹ کے سامنے ایک اور طرح کا ہوں. پھر کہنے کا ایک وہ تیسرا ہے جو میرے کولیگس ہیں، ان کے ساتھ میں کچھ اور ہوں. تو تین پرسنالٹیز تو ایک آفس مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، پھر میں گھر پہ جاؤں گا تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک چوتھا انسان ہوگا وہاں پہ. تو کہنے کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک انسان ہے، ایک انسان کہاں ہے؟ چار چار انسان تو میں خود مجبور ہوں کہ پروفیشنلی اپنے اوپر چڑھا کے رکھوں، تو کیا کروں پھر اب میں؟ تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بندہ خدا، ایک بات ذہن میں رکھو، جو تم چار شخصیتیں بناؤ گے یہ کس کے لیے بناؤ گے؟ پہلی بناؤ گے باس کو خوش کرنے کے لیے، دوسری بناؤ گے سبارڈینیٹس کو خوش کرنے کے لیے، تیسری بناؤ گے کولیگس کو خوش کرنے کے لیے، چوتھی بناؤ گے فیملی کو خوش کرنے کے لیے. تو بندے خدا، ان چاروں کے دلوں پر بھی حکومت تو خدا کی ہے، ان چاروں کو تم کیوں خوش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تم اپنی زندگی سے خدا کو خوش کرو، خدا ان کے دلوں کو تمہارے لیے خود بخود نرم کرے گا. کیوں تو تم اتنے لمبے لمبے فارمولیز لے کے آ رہے ہو؟ ایک سادہ فارمولا لو، خدا حاکم ہے، خدا قادر ہے، دلوں میں محبتیں بھی خدا ہی ڈالتا ہے. یہ جو ہم لوگ بار بار ایک آئے کریمہ دہراتے ہیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، البتہ اس کا مطلب ہم یہ لینے لگتے ہیں ہم کچھ بھی کریں خدا اپنی مرضی سے عزت ذلت دیتا رہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں، قانون کے تحت دیتا ہے. قانون اس نے بنائے ہیں، پیروی ہمیں کرنی پڑے گی. اب میں کہوں میں عزت کا قانون نہیں کروں گا اور خدا عزت دے دے، نہیں، ایسے نہیں دے گا. نہیں، آپ کو خدا کی عزت کے قانون پہ چلنا پڑے گا، پھر خدا عزت دے گا. ان العزت للہ ولرسول ہی وللمومنین. ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑے سے آگے تشریف لے آئے گا، درود بھیجے گا محمد والا بار دیگر، درود بھیجے گا محمد والا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. خدا نے عزت نصیب فرمائی ہے، عزت للہ، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، یہ خدا کا عزت کا نظام ہے. اب کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی مرضی سے طے کروں گا کہ عزت کیسے ملتی ہے، پوری دنیا مل بھی جائے گی تو نہیں ہو پائے گی. آپ پوری دنیا کے نمائندوں کو منتخب کرو، ایک پارلیمنٹ بنا لو، نہیں بنے گی ویسے تو، لیکن بنا بھی لو، سات ارب انسانوں کو جمع کرو ایک الیکشن کے اندر، سات ارب انسانوں کو ملا کر ایک پارلیمنٹ بناؤ ان کے ریپرزینٹیٹو سے، وہ پارلیمنٹ ساری جمع ہو، نعوذ باللہ تعالی 99% ووٹ ڈال کر اللہ کا ایک مستحب تبدیل کرے، کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. خدا کے کسی قانون کو تبدیل کرنا چاہے 99% ووٹ ڈال کے، کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. عزت کس نے دینی ہے؟ 99% جمع ہو جائیں، 99 تکلف، 100% جمع ہو جائیں اور کہیں آج سے ہم عزت دولت میں رکھیں گے، مل جائے گی؟ خدا نے نہیں رکھی. خدا نے عزت کہاں رکھی؟ خدا نے عزت اپنی بندگی میں رکھی، اس میں نہیں رکھی. 100% جمع ہو جاؤ اور پوری دنیا کے سارے کانسٹیٹیوشنز لکھ دیں کہ ہم آج سے دولت میں عزت رکھیں گے، کر لو. ہوگا نہیں. عزت خدا نے کہیں اور رکھی. کیوں دیوانوں کی طرح غلط کے پیچھے بھاگو؟ خدا نے عزت فسق و فجور میں رکھا ہے کہ اتباع اور اطاعت میں رکھی؟ اطاعت میں رکھی. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، محبوب بنا دے گا خدا تم. کیوں عزت کو غلط جگہوں پہ دیکھ لو؟ ہم لوگوں کی اس وقت کی جو پرابلم سوسائٹی کے اندر آئی ہوئی ہے، ہم نے غلط جگہوں کے اوپر عزتیں ڈھونڈنا شروع کی اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری، فسق و فجور کا بازار گرم ہوا ہوا ہم لوگوں کے. خدا نے تعالیٰ فرماتا تھا میں وہ ہوں کہ الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، خوف میں امن دوں گا، بھوکے بھی ہوئے تو تمہیں بھوک احساس نہیں ہوگی. یہ خدا کا نظام تھا، ہم اسی خوف اور اسی بھوک کے اندر مرے چلے جا رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم نے خدا کی عزتوں کے نظام کو اپنی مرضی سے نعوذ باللہ تعالی تبدیل کرنے کی کوشش کی. خدا نے عزت تقویٰ میں رکھی تھی، خدا نے عزت علم کے اندر رکھی تھی، خدا نے عزت اپنی راہ میں کوشش کرنے میں رکھی تھی. ہم نے نعوذ باللہ تعالی عزت کو سمجھا جیسے دولت کے اندر ہے، عزت کو سمجھا جیسے طاقت کے اندر ہے، عزت کو سمجھنے جیسے شہرت کے اندر. یہاں پہ کہاں عزت ہے؟ یہ وہ مصنوعی کام ہے جو ہم نے کیا ہے. دولت ہوگی تو میڈیا میں آئے گا، میڈیا آئے گا تو لوگ دیکھیں گے. اس سے بڑھ کر فرائین گزر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر بادشاہ گزر چکے ہیں جن کو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے قاسم الجباری، اس انوائرمنٹ چکے ہیں. کون باقی ہے؟ یہ سب فرائین مٹ چکے ہیں. وہ صدام حسین تھا، کتنا اس نے ظلم کیا، سید الشہداء کے روزے پہ حملہ کیا، مولا امین المومنین کے روزے کے اوپر حملہ کیا. 30 سال تک سید الشہداء کے روزے پر پہنچنے سے لوگوں کو روکتا رہا. جس سال مرا 40 ہوئی، اس میں ایک پوسٹر تھا، ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، میں نے خود دیکھا، اس پہ عربی میں لکھا تھا دیکھ صدام تو مر گیا، حسین زندہ ہے. سب مر جائیں گے، سید الشہداء کا نام زندہ باقی رہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی جن لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہو کہ دنیا میں عزت ہے، طاقت میں عزت ہے، شہرت میں عزت ہے، وہ اپنی تمام تر کوششوں کے بعد ختم ہو چکے ہیں، کچھ اور باقی ہے. آپ کس کے نام پر بیٹھے ہیں؟ ان کے گھر میں کتنی دولت تھی، کتنی طاقت تھی ان کے پاس ظاہری طور پر؟ کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں 1400 سال کے بعد؟ عزت کا محور دیکھ لو. آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری نسبت باقی رہے، یہ نسبت صرف ناموں سے باقی نہیں رہتی ہے، کام سے باقی رہتی ہے، عمل صالح سے باقی رہے گی. آپ یہ سوچیے انہوں نے جس چیز کو عزت دی وہ کیا تھا، ہم اس پہ چلیں، ہمیں عزت ملے گی. انہوں نے جس چیز کو سراہا وہ کیا چیز تھی، وہی کرو. ہم تو 1400 سال کے فاصلے سے بیٹھے ہیں نا. ابھی مثلا کوئی میں آپ سے عرض کروں کہ بھئی آپ جائیں اصول کافی کی 4 جلدیں پڑھیں، مثلا فلاں کتاب کی ساری کتاب جلدیں پڑھیں، شاید آپ نہ پڑھ سکیں. آپ نہیں پڑھ سکیں تو اب مثلا آپ مجھ سے کہیں مولانا 1400 سال کے فاصلے سے ہمیں، ہم کیا کریں کہ ہم ان کے راستے پر چلیں؟ سادہ سی ایک بات عرض کروں، بہت سادہ سی ایک بات، آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، کس کے نام پہ بیٹھے؟ بنت رسول اللہ کے نام، اس سے نبی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خود فرماتے تھے جب بنت رسول اللہ کہیں تشریف لاتی تھیں، اللہ کے نبی وہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے، مصدقہ روایات کے مطابق احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ روایت جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تشیع تسنن سب کے پاس موجود، صحیحین کے اندر موجود ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بزعتم من، صحیحین کے اندر موجود ہے. اور ایک روایت اس طرح سے بیان ہوئی جگر کا ٹکڑا ہے، ایک روایت اس مکمل نقل کے ساتھ بیان ہوئی جو میں اور آپ بھی بیان کرتے ہیں، جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. اب آپ ان کے نام پر احترام میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سعادت آگے کیسے بڑھے؟ ایک گھنٹے میں ختم نہ ہو، سادہ سا نسخہ. ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جہاں کہیں جا کے پڑھتے ہیں، چاہتے تو یہیں کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے اثر ہو، صاف بات ہے. بھارت جو لوگ تشریف فرمائیں ان میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں جو اثر لے لیتے ہیں، ان میں کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ کی عمر گزری بھی ہوتی ہے. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ملتا ہے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، وہ ہم سے کہتا ہے مولانا 15 سال پہلے آپ سے ایک بات سنی تھی، وہ میں ابھی تک عمل کر رہا ہوں. بہت دفعہ ہو چکا ہے، ابھی نہیں معلوم یہاں پہ جو جوان بیٹھے ہوں وہ کس طرح سے اس کو سنیں، کیا ان پر اثر ہو. لیکن میں صرف ایک جملہ عرض کروں، اگر آپ چاہتے ہیں سعادت آپ کی زندگی میں رہے، آسان ترین کام ایک کام، جو بھی کام کر رہے ہو چھوٹا یا بڑا، اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتے رہو، اس کام سے بنت رسول اللہ خوش ہوں گی؟ سیدہ طاہرہ اس سے خوش ہوں گی؟ اگر آپ کو لگے کہ میں دو درجے بناؤں گا، اگر آپ کو یہ لگے یہ کام ان کی خوشی کا سبب ہوگا، اگر آپ کو لگے یہ کام ان کی خوشی کا سبب ہوگا تو پھر اس کام کو مت چھوڑ کرنا. کیوں؟ تم نے اس کو خوش کیا جس سے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں تو ایک اور روایت میں سلسلے کو آگے بڑھا ہے، فرمایا جس سے میں خوش ہوتا ہوں اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کون سی سعادت ہے؟ تم خدا سے راضی، خدا تم سے راضی، یہ سعادت ہوگی. آپ اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہوں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہے، بنت رسول اللہ خوش ہوں گے تو کر لیتا ہوں. اچھا ممکن ہے کوئی کام ایسا ہو جس میں آپ یہ کہیں کہ اس میں نہ خوش ہوں گی نہ ناخوش ہوں گی، وہ بھی کر لو، کر لو. یہ سیکنڈ لیول ہے، کیا نہیں کرو جس کا تمہیں پتہ ہے کہ اس سے خوش نہیں ہوں گی خفا ہوں گی، وہ نہ کرو. اگر کوئی کہ اگلا لیول چاہیے تو اگلا تو لیول یہ ہے کہ بس وہی کرو جس سے وہ خوش ہوں گی. لیکن اگر اتنا سخت نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا کرو، جس سے وہ خفا ہوں وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اچھا اگر کوئی یہاں پہ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہو یہاں پہ، وہ کہ مولانا اگر میں نے آپ کی اس بات پہ عمل کیا تو کیا ہوگا؟ قسم کھانا مکروہ ہے، ممبر پہ تو بیٹھ رہا ہوں نا، شبیہ ممبر کے اوپر، اس پہ بیٹھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تم نے زندگی میں یہ کر لیا نا، کوئی زندگی کی سعادت نہیں ہے جو تم سے دور رہے گی، ساری سعادتیں مل جائیں گی. کیوں؟ اس کے دل کو خوش کیا ہے جو محور کائنات ہے، اس کے دل کو خوش کیا جن کے خوش ہونے سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، مولا امیر المومنین خوش ہوتے ہیں، سیدین طاہرین خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کو خوش کرتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اگر یہ محور بنا لینا کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کی ذات مقدس خفا ہو، آپ کی سعادتیں خط پوری ہو جائیں گی. یہ آسان ترین کام ہے. تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر پریکٹس کرنا شروع کر دیں, ایک کام چھوڑیں گے 10 دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ان کی ذات میں اثر ہے, خود بخود آپ کی اور میری زندگی ایک خاص راستے پر چلتی ہے. اور عزیز محترم, ان کی ذات کا ایک عجیب اثر میں نے نوٹ کیا. مجھے الحمدللہ طالب علم بننے میں بہت مدت ہو گئی, تقریباً 35 سال ہو گئے. اس 35 سال میں میں ایک بات عجیب نوٹ کرتا ہوں, وہ یہ کہ بیوی کے نام میں عجیب ہی اثر ہے. اگر ہم کہیں اور ہوں, کسی معصوم کے فضائل کو بیان کریں تو لوگ تعریف کرتے ہیں. بیوی کی ذات ایک اتنی عجیب ذات ہے کہ ان کے فضائل کو بھی بیان کرو تو لوگوں کے اوپر گریہ آنے لگتا. نہیں معلوم کیوں ایسا, شاید کوئی غم ہے جو بیوی کی ذات کے اندر, اور شدت کا کوئی غم. اللہ کے نبی کو بھی شاید اس بات کا احساس تھا, شاید نہیں بلکہ یقیناً تھا. ایک روایت بیان کرتی ہے 6 مہینے تک, ایک روایت بیان کرتی ہے 8 مہینے تک اللہ کے نبی بیوی کے دروازے کے سامنے ہر روز صبح کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے. ہمارے پاس روایات نے جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا تو سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے سب سے آخر میں بیوی سیدہ کے گھر پر آتے تھے, ان کو خدا حافظ کہتے تھے. اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیوی سیدہ کے گھر پہ جاتے تھے اور ان سے جا کے ملا کرتے تھے. تو لوگوں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ فوت ہونے کے بعد بھی یہی ہوگا. یہ تو دنیا میں دیکھا تھا نا لوگوں نے کہ بھئی وہ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے مشتاق ہوتے تھے کہ سیدہ کی زیارت کریں, جا کے دیکھیں انہیں. اب یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ فوت ہونے لگیں گے تب بھی یہ خبر دے کر جائیں گے کہ سب سے پہلے جس نے مجھ سے ملحق ہونا ہے وہ سیدہ کی ذات. اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ سیدہ کا سن مبارک تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی سن زیادہ ہو انسان کا تو وہ سوچے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کچھ ایسا کرے گی کہ وہ جوانی کی عمر میں ضعیفہ ہو جائیں گی. یہ ہو گیا, یہ بیوی کی ذات پہ صدمے ٹوٹے ایسے. اور ان کو مشہور معروف جملہ کوئی کیسے چھپا سکتا ہے, کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ فرمایا, مجھ پر وہ غم ٹوٹے اگر دنوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب انسان بہت پریشان ہوتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, کسی دوسرے دین میں جائیں, کسی دوسرے فکر میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس دین سے, اس مذہب سے منسوب نبی کی کوئی اولاد ہو, نبی کی کوئی مختصر سی بھی چیز ہو تو اس کا بہت احترام ہے, بہت احترام ہے عزیزان محترم. لیکن ساری دنیا کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کیا مانگ رہی تھیں. آج پوری دنیا کے سامنے میں ایک سوال اگر اٹھاؤں, کبھی ہوتا تھا جب ساری دنیا کے لیڈر جمع ہوتے تھے, لیڈرز جو ملکوں کے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں, ان میں بہت سارے ظالم ہوتے ہیں, لیکن اگر ان ظالموں کے سامنے بھی میں ایک سوال رکھوں اور ان سے کہوں کہ اگر تم سے ایک گاؤں کی زمین سیدہ مانگے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ حسن محترم جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ بہت سخت روایات ہیں ہمارے پاس، اب ان کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ کو مولا امیر المومنین کے مصائب، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سننے ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں گا، باقی یہاں پر نہ موقع ہے نہ محل ہے نہ بیان کی مناسبت اتنی ہوگی. مولا امیر المومنین کہیں سے تشریف فرما ہو رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن مولا کا لقب تھا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، ہماری گفتگو میں شریک ہوں. مولا شریک ہوئے، کہا ہم لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سختی کسے کہتے ہیں، زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے. کہا تم لوگ بتاؤ. تو ایک نے بتایا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا اور وہ مجھے پیسہ کسی سے مانگنا پڑ گیا تو میری زندگی کا سخت وقت تھا. کسی اور نے کہا کہ میں ایک دفعہ دشمن کے سامنے تھا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، میں دشمن کے سامنے کمزور پڑ گیا، بڑا سخت وقت تھا. جب انہوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سخت وقت کون سا تھا، یہ تو عجیب روایت ہے. یہ فرمایا کہ امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی وہاں نہ ہو، وہ بڑا ہی عجیب ایک جملہ بتایا، اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا. کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے. تو بس ایک منظر اور آپ کی خدمت میں، ایک روایت ہے ہمارے پاس، بڑا عجیب وقت تھا یہ. مولا امیر المومنین نے ایک موقع کے اوپر حسنین کو آواز دی، بی بی زینب ام کلثوم کو آواز دی، کوئی اسماء بنت امیہ سے، فرمایا کہا بچوں کو لے آؤ اپنی ماں سے الوداع کریں. بچے آئے اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے. ایسے ہم لوگ تو مرد ہیں، ہم لوگ کے اندر شاید وہ جذبات نہ ہوں، لیکن مرد ہو تو ہو، ماں کو تو پہچانتے ہیں، ماں تو سمجھ میں آتی ہے. بڑا عجیب لمحہ ہے، چار بچے آئے ہیں اپنی ماں سے الوداع کرنے کے. یہ لمحہ کیسا لمحہ ہوتا ہے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت عجیب روایت ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ مثلاً روایت میں آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے دین اسلام کے اندر، وہ ہے عرش، اور عرش سے منصوبہ ایک عرش خدا، خدا کا عرش. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں ہمارے پاس. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرزتا ہے. عرش کا مطلب تھرون یا تخت نہیں ہے، عرش کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی آسمان کے اوپر تخت تھوڑی ہے. لیکن روایت نے کہا ایک موقع آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑتا ہے، وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ اے تو بس ایک روایت کی آپ کو زحمت دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتم فرمائیں گے. وہ موقع کے اوپر فرمایا کہ وہ موقع ہوتا ہے جب کوئی بچہ چھوٹا ہو اور اس کی ماں مر جائے، کوئی بچہ کم عمر کا ہو اور اس کی ماں مر جائے. اور اب ذرا تصور کیجئے گا، ماں کو دفنا دیا گیا ہے تو بچے کو یاد نہیں رہا، سو گیا کہ میری ماں مر چکی ہے. بچہ سو جاتا ہے، سوتے میں انسان کو یاد نہیں رہتا نا، بہت ساری چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں. اب یہ بچہ ہے، کم عمر ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، یہ بھول گیا، سوتے میں بھول گیا، اور سوتے میں ہاتھ پھیلا کر اپنی ماں کی جگہ کو ڈھونڈتا ہے. جہاں پہ ماں ہوتی تھی وہاں پہ ہاتھ پھیلا کے ڈھونڈتا ہے، اور ایک موقع کے اوپر ماں کو نہیں دیکھتا تو پھر نیند سے اٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی اٹھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میری ماں مر گئی ہے. تو روایت نے فرمایا کہ عرش خدا لرز پڑتا ہے. بس ایسے ایک موقع آیا، میں روایت ارز کروں نا، دونوں مکاتب کے پاس موجود ہے یہ روایت. ایک موقع آیا جب مولا امیر المومنین نے امام حسنین سے کہا کہ آ کر اپنی ماں سے الوداع کرو، امام حسین نے فرمایا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی، پھر میں الوداع کروں گا. اب روایت موجود ہے، مولا امیر المومنین سے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے،
اور امام حسین کو نوازش کیا، اپنے وجود مقدس سے لگا لیا، ایک ندائے غیبی آئی اور اس نے کہا کہ اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو.
پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا فرزند فاطمہ امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرما. ماتم ہے.